الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ملك الدنيا بيجي اسمع اذان محترم ایک معلومہ کے اس سال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے. سورہ ابراہیم کی 34ویں آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے, جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تمہیں یہ طاقت و صلاحیت نہیں ہے. اس مختصر سی آیت مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کے ضعف اور کمزوری کی جانب ہمیں متوجہ کرا رہا ہے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم شمار بھی کرنا چاہو, اگر ان کو کاؤنٹ کرنا بھی چاہو تو جب بھی تمہاری استطاعت اور دائرہ امکان سے خارج ہے. یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ انسان خاضع ہو سکے, انسان اپنے آپ کو شکر خدا کے مرحلے پہ لا سکے. اجل گرم میں ہم اپنی زندگی میں بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم مسلسل استعمال کر رہے ہیں, اور یہ نعمتیں خداوند عالم کی دو صفت کی بنا پر ہیں, توجہ رکھیے گا. اور یہ دو صفت جسے ہم روزانہ کسی نہ کسی حوالے سے یا نماز میں یا دعا میں یا زیارت میں یا ایک دوسرے سے ملتے وقت سلام اور دعا کے وقت خدا کی ان دو صفات کا تذکرہ کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کی ان دو صفات کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے فوائد کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے. وہ دو صفات کون سی ہیں؟ وہ دو صفات رحمان اور رحیم کی ہیں. روزانہ انسان کم سے کم 10 مرتبہ سے زیادہ ان دو صفات کا تذکرہ کرتا ہے, رحمان بھی اور رحیم بھی. کیا فرق ہے ان دونوں صفات میں؟ یا رحمان الدنیا, دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ سب کے لیے ایکول اور برابر ہیں. کافر کے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں, مسلمان کے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں. کافر کے لیے بھی اتنا ہی آسمان ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے ہے. کافر کو بھی جو نعمتیں ظاہری طور پر بدن کے ذریعے سے دی گئی ہیں, ایک مسلمان اور مواحد کو بھی دی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی صفت رحمت کے ذریعے سے بہت ساری نعمتوں کو ہمارے لیے جاری و ساری فرماتا ہے, اور انہی نعمتوں کے بارے میں اور ان کے علاوہ کچھ اور نعمتیں ہیں جن کے بارے میں فرما رہا ہے اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. ہم نماز میں اللہ کو رحمان کہہ کے یاد کر رہے ہیں کہ اے خدا تو رحمان ہے, اور پھر کہا رحیم بھی کہو. رحیم کیوں کہو؟ خدا صرف دنیا کی نعمتیں دینے والا نہیں ہے, بلکہ کچھ خاص نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر کی ہیں, اور یہ نعمتیں انہی کو در حقیقت حاصل ہوں گی کہ جو ان ابتدائی نعمتوں سے, جو رحمانیت کی وجہ سے انسان کو حاصل ہو رہی ہیں, جب وہ ان مراحل سے گزر جائے گا تو وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا, اور وہ رحمانیت کے ساتھ ساتھ رحیمیت کی نعمتوں کو بھی حاصل کر لے گا. رحمانیت کی نعمت کیا ہے؟ یہی سانس جو ہم لے رہے ہیں, یہی زندگی ہے, یہی دل جو دھڑک رہا ہے. بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم خود متوجہ نہیں ہیں. عزیزان گرامی, میں صبح سے شام تک ابھی تک کتنی مرتبہ سانس لے چکا ہوں؟ کوئی پریشانی ہے, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے, کوئی پرابلم فیل کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں. لیکن کیا کبھی انسان نے اپنے تنفس کے پروسیس کی جانب توجہ دی ہے کہ یہ تنفس کا جو پروسیس ہے, یہ جو بریت آپ لے رہے ہیں, جو سانس کا اخراج کر رہے ہیں, یہ کتنی آسانی سے طے ہو جاتا ہے؟ ان افراد سے پوچھیے کہ جو مصنوعی سانس کے ذریعے سے زندہ ہیں, ان سے پوچھیے. کہا جاتا ہے ایک شخص 80 سال کی عمر میں مریض ہوا, اسپتال میں گیا, وہ مصنوعی آکسیجن لگائی گئی, کچھ عرصے اسپتال میں رہا, بل آیا جناب ہزاروں کی تعداد میں, اتنے 1000 روپئے آپ جمع کرائیں. رونے لگا تو لوگ کہنے لگے کیا تمہارے مال نہیں ہے جو تم رو رہے ہو, پیسے نہیں ہیں جو بل دے سکو؟
کہا کہ نہیں پیسے ہیں، کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ 80 سال کا ہو گیا ہوں، خدا کی آکسیجن کو مفت مفت لے رہا تھا، کوئی بل نہیں آیا، آج مصنوعی سانس لگائی ہے تو آج اندازہ ہو رہا ہے خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے آکسیجن، جس کو انسان آسانی سے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے دل میں احساس کیا کہ یہ معمولی سی نعمت؟ ایدانی گرامی، اسی طرح بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہی سورج کہ جس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اس کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ کتنے فوائد کا سبب ہے ہمارے لیے۔ ہم نہ بھی چاہیں تو یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، ہم نہ بھی اسے مطالبہ کریں تو یہ ہمیں اپنے فوائد کے ذریعے سے ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو خداوند عالم نے ہمیں بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی ریکویسٹ اور درخواست کے ہمیں دے دیے ہیں۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نعمتیں سب کے لیے ہیں، لیکن رحیمیت کی نعمت وہ ہے جو صرف عالم آخرت سے مقصود ہے، اور یہ وہی استعمال کرے گا رحیمیت کی نعمتیں کہ جو دنیا میں خدا کی نعمتوں کا صحیح استفادہ کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ صحیح استفادہ کریں گے، بالکل ایسے ہی ہے، میں کہوں کہ جناب چھوٹے بچوں کے لیے مثال دیتا ہوا چلا جاؤں تاکہ بات جو ہے ذہن اذہان تک پہنچ جائے۔ ایک بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے، کوئی ٹرافی رکھی گئی ہے، کوئی اماؤنٹ رکھا گیا ہے، میں کہوں یہ انعام، یہ ٹرافی اس کو ملے گا، یہ میڈل اس کو ملے گا کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اس امتحان کے لیے ایک سلیبس دیا گیا ہے، ایک ٹائم دیا گیا ہے، جتنا مثلا دو افراد کوالیفائی کر رہے ہیں تو دونوں کو جتنا جتنا ٹائم دیں وہ سب ایکول ہے۔ اگر ایک کو 3 مہینے دوں، ایک کو 2 مہینے دوں تو یہ ناانصافی ہے۔ ایکول ٹائم ہونا چاہیے، ایکول صلاحیتیں ہونی چاہیے تاکہ وہ دونوں تیاری کر سکے۔ یہ جو وقت دیا جا رہا ہے، جو ٹائم دیا جا رہا ہے، یہ جو حافظہ دیا جا رہا ہے، یہ جو ابتدائی نعمتیں دی جا رہی ہیں، اگر ان سے کوئی طالب علم صحیح استفادہ کرے گا تو وہ در حقیقت اس انعام کا حقدار قرار پائے گا۔ خداوند عالم نے یہ ظاہری نعمتیں، یہ مادی نعمتیں بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی درخواست اور ریکویسٹ کے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ اب کہاں کہ رحیمیت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جو عالم آخرت سے مخصوص ہیں، کہ وہاں پر وہی بندے میرے کوالیفائی کریں گے جو دنیا میں میری نعمتوں کو صحیح استفادہ کرتے رہیں گے۔ خداوند عالم کی مادی نعمتیں ایسی ہیں کہ خود حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کا عمل یہ تھا، آپ کی روش یہ تھی کہ جب بھی آپ کو یاد آتا کہ خدا نے کوئی نعمت دی ہے فوراً سجدے میں سر رکھ دیتے، یاد آتا خدا نے کوئی برائی برطرف کی ہے، کوئی مصیبت ٹالی ہے، فوراً سجدے میں سر رکھ دیتے۔ صرف یاد آتا، نعمت ملنے پہ تو سجدہ کرتے تھے، مصیبت کے دور ہونے پہ تو سجدہ کرتے، یاد آتا کہ خدا نے کبھی، اسی لیے امام کو سجدہ ساجدین کہا جاتا ہے۔ تو یہ نعمتیں کیا ہیں عزیزانِ کریم؟ جتنا ہم استعمال کریں گے اتنی ہی وہ قابلیت اور صلاحیت ہم میں پیدا ہوتی رہے گی کہ ہم اس خاص رحمت کے نتیجے میں، جو خاص خدا کی نعمتیں ہیں، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو آماد و تیار کر سکیں۔ ان نعمتوں میں سے ایزا نگر میں ایک نعمت یہ زندگی کی ہے کہ جسے اگر واقع انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے، تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرے، تو پھر اس کے سامنے یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ زندگی کی جو نعمت جس میں ہم سب دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، کام کاج میں، دنیا میں، ترقی کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، کوئی حرج نہیں کہ انسان اپنے بیوی بچوں، اپنی دنیا کے لیے کوئی کام کاج نہ کرے، لیکن در حقیقت اس میں جو اصل چیز ہے جسے ہم فراموش کر رہے ہیں، وہ زندگی کا مقصد ہے، وہ زندگی کی وہ فلسفی ہے، وہ نظام خلقت کا فلسفہ ہے کہ جو قرآن و اہل بیت نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ کتنے افراد ہیں کہ جو کامیاب زندگی کو اسی طریقے سے گزارتے ہیں کہ جس طرح اہل بیت علیہم السلام نے چاہا ہے، جس طرح قرآن نے چاہا ہے۔ قرآن نے کامیاب زندگی کا معیار کیا دیا ہے؟ وہی مشہور و معروف دعا جسے ہم سب جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اکثر نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی اچھی زندگی، آخرت میں بھی اچھی زندگی، لیکن ان دونوں دنیاؤں کی زندگی کا اور نعمتوں کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر صرف یہی ہوتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دنیا میں اچھائیاں دے دے وفی الآخرت حسنہ آخرت میں اچھائیاں دے دے بات یہاں تک ہوتی تو ختم ہو جاتا، لیکن خدا کہہ رہا نہیں، دنیا کی اچھائیاں لے کے کیا کرو گے، آخرت کی اچھائیوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آتش جہنم سے بچا لے خدا، یعنی دنیا کی نعمت سے آخرت کی نعمت استعمال کرو اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ تم در حقیقت جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ بس ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی کی ہے کہ جس کی جانب ہم بہت کم متوجہ ہوتے ہیں، اور جب آہستہ آہستہ زندگی کا سورج زوال کی طرف پلٹنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ جسمانی قوتیں مندل ہوتی رہتی ہیں اور جواب دینے لگتی ہیں عزیز اللہ کے میں، اس وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کے در پر آئیں تو وہ ہمیں زندگی کا حقیقی فلسفہ سمجھائیں گے کہ حقیقی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم زندگی کو جس انداز سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے زندگی گزارنے کے جو اسٹینڈرڈس بنائے ہوئے ہیں، ہم نے جو معیارات اپنے لیے اخذ کر لیے ہیں، عزیز دانی گرامی، ممکن ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ بہت اچھے ہوں لیکن اخروی لحاظ سے قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں وہ اسٹینڈرڈ کسی کام کے نہیں ہیں، یعنی ان کے ساتھ زندگی گزارنے سے مجھے زندگی سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں نہیں مولانا اگر ہم اچھی زندگی گزاریں گے کم سے کم دنیا کی زندگی تو اچھی ہو جائے گی، بہت اچھا ہے، دنیا کی زندگی اچھی ہونی چاہیے، اچھی گزرنی چاہیے، خدا نے محنت و مشقت کرنے پہ زور دیا ہے، خدا نے کہا لا دین لہو لمن لا معاش لہو، جس کی معاش نہیں، جس کی اکنامکس نہیں، جس کا ٹریڈ نہیں، جس کی تجارت نہیں، جس کی جاب نہیں، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آماد و تیار کرنا ہے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک اور نعمت وہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ایام کی، یہ ایام جو ایام شہادت ہے کہ کل سے چاند کی پہلی ہو جائے گی اور تین کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ ایام جو ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ ہوں، ایام عاشورہ ہوں، ایام ماہ رمضان ہوں، مولا علی کی شہادت ہو، شب قدر کے ایام ہوں، یا اسی جیسے بہت سارے ایام ولادت کے ہوں یا میلاد کے ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم سے کتنے افراد ہیں کہ جو ان ایام کی افادیت سے آگاہ ہیں اور ان ایام کو اسی طریقے سے مناتے ہیں اور منعقد کرتے ہیں کہ جیسے کہ حق ہے، ایدن گرامی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر روایات میں آیا ہے کہ اگر انسان نعمت کو صحیح استعمال کرے گا تو وہ نعمت اس کے لیے دعا گو بنتی ہے، توجہ رکھیے گا، یہ آج جو زندگی ہم نے بنا لی ہے اس میں ہر گھر کے پرابلم میں آپ کو بتا رہا ہوں، برکت نہیں ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اسٹریس ہے، ذہنی دباؤ ہے، اعصابی بیماریاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، حسد ہے، غیبت ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، یہ تقریباً ہر گھر کا ایک مسئلہ بن گیا ہے، ہر گھر میں، حتیٰ کہ بھائی بھائی میں، سگوں سگوں میں جو ہے وہ عداوت کے بیج ہم نے در حقیقت خود اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں بو دیے ہیں، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ برکت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، مولانا دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ جو ساری مسائل ہیں، اعصابی بیماری، یہ سب کیوں ہیں عزیز دانی گرامی؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی زندگی رکھنے کے باوجود، پیسہ رکھنے کے باوجود، اسٹیٹس رکھنے کے باوجود، جاب ہونے کے باوجود بھی انسان کو دھڑکا لگا رہتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ زندگی کا جو معیار ہم نے اپنے لیے چنا ہے، زندگی کا جو اسٹینڈرڈ ہم نے اپنے لیے قرار دیا ہے، وہ کامل نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صرف زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ تمام حیوانات میں انسان کا فرق یہ ہے کہ انسان متمدن ہے فقط، توجہ رکھیے گا، انسان واحد ہے کہ جس کو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، کسی اور جانور کو نہیں ہے، انسان کو ضرورت ہے سواری کی، کسی اور جانور کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی اپنی اگر ذاتی زندگی کو اپنی ذاتی زندگی کے محور پر گزارے اور انسان بھی اپنی زندگی کو اپنی ذاتی محور پہ گزارے تو انسان میں اور دوسرے حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی لیے اہل بیت کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں انسان بنائیں، سب سے پہلے انسانیت کے جو آداب ہیں ہمیں اس سے اس کی تعلیم عطا کریں، تاکہ انسان جب ایمان کی منزل پہ آ جائے گا، جب انسانیت کی منزل پہ آ جائے گا، تو وہ ایمان کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائے گا۔ ہم سب کچھ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ہم نہ خود انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی در حقیقت کیا ہے عزیز نے گرامی؟ اپنے محور کے گرد ہے۔ وہ شخص انسان نہیں بن سکتا کہ جس کی زندگی اپنے محور کے گرد گھومے، ولا جانور بھی اپنے محور کے گرد زندگی گزارتا ہے، وہ بھی اپنا نفع نقصان دیکھتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو خدائی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد علی۔ تو اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ جتنا نعمت کو صحیح استعمال کرو گے اتنا ہی یہ نعمت تمہاری دعا گو ہوگی۔ یہ میں نے بتایا کہ نعمتیں ہیں لیکن ہم پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے ہمارے یہاں۔ زندگی ہے، صحیح استعمال نہیں۔ گھر میں زوجہ ہے، زوجہ سے اخلاق و کردار ہمارا ویسا نہیں جو ہونا چاہیے۔ گھر میں شوہر ہے، گھر والا ہے، لیکن بیوی کا کردار اپنے شوہر سے ویسا نہیں جیسے ہونا چاہیے۔ یہ جو جنریشن گیپ ہماری یہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ذہنی فاصلے جو اولاد اور پچھلی جنریشن میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اولاد ہے وہ ماں باپ کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے نظر نہیں آتی، ماں باپ ہیں وہ اولاد کے حقوق کو پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور اسی طرح آپ معاشرے میں نکل جائیے تو پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اہل محلہ کے حقوق ہیں، اہل شہر کے حقوق ہیں، روڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو وہاں کے حقوق ہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ گاڑی پار کر لیتا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں اپنا زور دکھا دیتا ہے۔ یہ سب وہی اصول ہیں کہ جو جانوروں کی زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ لہذا اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے مرحلے پر ہمیں انسان بنایا جائے، اور انسان وہی ہے عزیزان گرامی کہ جو اپنے ذاتی محور سے ہٹ کر در حقیقت ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے جو قرآن و اہل بیت نے اس کے سامنے وضع فرمائے ہیں، اور وہی حقیقی انسان کہلانے کے حقدار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ہمیں کہتے ہوئے نظر، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت تمہیں ملے، کوئی نعمت ملے، نعمتیں ملتی ہیں مسلسل، اور اس سے تمہارے اور خدا کی بندگی کا رابطہ مضبوط نہ ہو تو وہ نعمت کی شکل میں خدا کا عذاب ہے۔ توجہ رکھیے گا، کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن کیا اس سے میرا رابطہ اور رشتہ میرے خدا سے، میرے خالق و مالک سے بہتر ہو رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں جب بھی اذا یوالی ربک بالنعم فاحذر، جب بھی خدا نعمتوں پہ نعمت دے، دروازہ کھٹکھٹائے یہ نعمت لے لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ یہ نعمت لے لو، دروازہ کھٹکھٹائے یہ نعمت لے لو، نعمتوں پہ نعمت مل رہی ہے، لیکن اگر تمہارا رابطہ تمہارے رب سے مضبوط نہیں ہو رہا، توجہ رکھے گا، تو کیا ہے؟ یہ نعمت کے ریپر میں در حقیقت ایک عذاب ہے جو تمہیں در حقیقت آزمانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور کہا اذا یوالی ربک، اور جب یہ دیکھو خدا تمہیں امتحان کے ذریعے سے آزما رہا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ انسان کو متوجہ کرتی ہے، آگاہ رکھتی ہے کہ اس کو اس منزل کی جانب قدم بڑھانا چاہیے کہ جو اس کی حقیقی منزل ہے۔ لہذا ہماری زندگی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے عزیزان کرام، وہ یہی ہے کہ نعمت مل رہی ہے، نعمت استعمال کر رہے ہیں، لیکن نعمت کو وہاں اور ویسے استعمال نہیں کر رہے کہ جہاں استعمال کرنا چاہیے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ کثرت کے ساتھ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوا وہ استعاذنا ربک، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم نے شکر کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر تم نے کفر کیا، تم نے شکر کے بجائے کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا، ان عذاب لشدید، میرا عذاب شدید ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ نعمت کم کر لوں گا۔ دیکھیں آیت کے دو حصے، پہلے حصے میں کہا شکر کرو گے نعمت میں یقیناً حتماً اضافہ ہو جائے گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں نعمت میں، تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر شکرانِ نعمت کے بجائے تم نے کفر کیا، کفرانِ نعمت کیا، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے. بس اسی سے متعلق کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آخر میں مسائل پیش کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. شکر نعمت کیا ہے؟ نعمت کو وہاں استعمال کرنا کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت بنائی گئی ہے. بہت سادی سی مثال، یہ مائک ہے، اس کی شکل تھوڑی ہاکی سے ملتی جلتی ہے. اب اس سے کوئی ہاکی کھیلنا شروع کر دے، اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. نعمت کو وہاں استعمال کیا جائے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے یہ نعمت دی گئی. یہ نعمت کیوں دی گئی ہے؟ کہ میں اپنی آواز جو ہے وہ دور بیٹھے انسانوں تک واضح طور پر، شفاف طور پر پہنچا سکوں، تاکہ دور بیٹھا انسان بھی میری آواز کو سن سکے. کفران نعمت کیا ہے؟ نعمت کو وہاں اور ویسے استعمال نہ کرنا کہ جیسے عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے یہ بنانے والے نے وہ نعمت بنائی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہر نعمت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا. اور حدیث میں ہے کہ اگر تم شکر ادا نہ کرو گے تو نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، توجہ رکھیے گا. یہ جو میں نے بہت ساری مشکلات کا اور پرابلمس کا ذکر کیا، ایک فہرست آپ کے سامنے بیان کی کہ ہر گھر میں یہ پرابلم ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنا ٹینشن، اتنا ڈپریس، اتنا تناؤ، اتنی اعصابی بیماریاں، اتنا کھچاؤ، اتنی نفرت عداوتیں ہماریاں ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ہم ان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا ان کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ناممکن ہے؟ یقیناً ان کے بغیر انسانی زندگی کا تصور جو ہے وہ ممکن موجود ہے. ہم ان کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اس لیے کہ پھر وہی کہوں گا کہ ہم نے جو اسٹینڈرڈ بنایا ہے زندگی گزارنے کا، وہ اللہ اور اس کے قانون کے مطابق نہیں ہے. ہم جیسا چاہ رہے ہیں زندگی گزارنا. اور یہی وجہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ہر نعمت کی ایکسپائری ڈیٹ موجود ہے، اگر تم صحیح استعمال کرو گے تو وہ تمہارے پاس موجود رہے گی اور تم اس سے کم حق و فائدہ حاصل کرو گے. اور ممکن ہے کہ تم جب تک زندہ رہو اس نعمت سے صحیح استفادہ کرو، لیکن اگر وہ نعمت تم نے صحیح استفادہ نہ کیا، جہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں استعمال نہ کیا، یا غلط استعمال کیا، یا بر وقت استعمال نہ کیا، تو وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. اس لیے کہا گیا، امام فرماتے ہیں نعمت وحشی جانور ہے. جس نے وحشی جانور فرار کر جاتا ہے، نعمتیں بھی فرار کر جاتی ہیں. تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کو وہاں پر ویسے ہی استعمال کریں کہ جیسے ہمیں استعمال کرنے کا حق ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی آپ کو اس مائک کی اور ہاکی کی، توجہ رکھیے گا. اب آئیے کفران نعمت سے کیا مراد ہے. بس شکر نعمت تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال، نعمت کو بر وقت استعمال کرنا، نعمت کو صحیح مقام پہ استعمال کرنا. کفران نعمت کیا ہے؟ اسی کے برعکس صورتحال ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نعمت کو صحیح استعمال نہ کرنا، نعمت کو بر وقت استعمال نہ کرنا، نعمت کو خالق کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال نہ کرنا. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں جو بیماریاں نئی نئی پیدا ہوئی ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام سے. جب انسان طرح طرح سے مراد کیا ہے؟ نت نئے گناہوں میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، تو خدا اس معاشرے پر نئی نئی بیماریوں کو مسلط کر دیتا ہے. توجہ رکھیں، یہ جو مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے معاشروں میں رائج ہیں، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہوں، وجہ کیا ہے کہ جب انسان اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کرے، یہی ایڈز کی بیماری، یہ اسی جیسی دوسری بیماریاں ہیں. انسان کو خدا نے کچھ قوتیں عطا کی ہیں، ان قوتوں کو صحیح استعمال نہ کرنا، حد سے تجاوز کرنا، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنا، دوسروں کی زندگی کو برباد کرنا، خواہشات نفس کا اسیر ہونا اس بات کا سبب بنا کہ انسان ان گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جائے، گرفتار ہوتا چلا جائے. کفران نعمت یہی ہے عزیزان گرامی، کہ انسان کو جو نعمت ملی ہو ان کو صحیح استعمال نہ کرے. آئیے اپنی زندگی کی طرف آ جائیے. یہ جو میں نے کہا کہ ہم سب پریشان ہیں اور مختلف قسم کی پریشانیاں ہمارے دامن میں موجود ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے 10-12 نام بتا دیں گے، مولانا ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے، برکت تو نہیں ہے، رزق نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ خدا کے قانون کے مطابق نہیں ہے، اہل بیت کے قانون کے مطابق نہیں ہے. اہل بیت علیہم السلام در حقیقت ہی بتائیں گے، چونکہ ایام ایام فاطمیہ ہیں، لہذا جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی ایک مبارک حدیث آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں. مل کے عظمت جناب زہرہ پر درود بھیجیں. جناب زہرہ کی زندگی، 18-19 سال کی زندگی، اتنی جامع زندگی ہے زندانی گرامی کہ اس میں ہمارے لیے بہت اسوہ موجود ہے. اور یہ اسوہ اور یہ ان کا رول ماڈل ہونا صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امام زمانہ کے لیے بھی ہے. خود 11ویں امام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی ہم پر اللہ کی حجت ہے. جناب فاطمہ الزہرا تمام ائمہ پر حجت ہیں، حتیٰ کہ علماء نے بیان کیا ہے امام علی پر بھی ان کی اطاعت فرض تھی بحیثیت عصمت الہی. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جناب زہرا. اور پھر فرمایا ہم تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں. اور پھر امام زمانے سے روایت ہے کہ یقیناً بنت رسول کی زندگی میں میرے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے. آئیے ایک واقعہ اور ایک حدیث میں نقل کروں اور آپ کی ذہن تمام کروں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جناب زہرا شب جمعہ ایک ایک نام لے کے دعا کر رہی ہیں اور امام حسن اس انتظار میں ہیں کہ کب گھر والوں کا نام آتا ہے. پوری رات گزر گئی لیکن گھر والوں کا نام جناب زہرا نے نہیں لیا. یہ سنا ہوا واقعہ ہے. اور پھر امام حسن نے کہا مادر گرامی کیا گھر والوں کے لیے دعا نہیں کی؟ جناب زہرا فرماتی بیٹا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے. یہاں تک تو واقعہ سنا ہوا ہے، توجہ رکھیے گا. یہ عام سا واقعہ ہے جو ہم نے سن رکھا ہے. ہم درود بھی بھیجتے ہیں، صلوات بھی بھیجتے ہیں، نعرے بھی لگا دیتے ہیں کہ اتنا خیال ہے جناب زہرا کو، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اگر گھر کی اور ہمسائے کی جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ ہے 40 گھر، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، کتنے ہو گئے؟ 160 گھر. 160 گھر میں اگر اوسطاً 160 گھر میں صرف ایک لائن اگر ایسے لگائی جائے، ایک لائن پیچھے 40 گھر، ایک لائن رائٹ ہینڈ کی، ایک لائن لیفٹ ہینڈ کی، 160 گھر ہوئے. 160 گھر میں اگر اس زمانے میں اوسطاً 5 افراد ایک گھرانے میں رہتے تھے تو یہ تقریباً 800 کی تعداد بنتی ہے. یہ سامنے اور رائٹ کے درمیان جو 90 ڈگری بن رہا ہے، یہ 90 ڈگری سامنے سے اور لیفٹ بن رہا ہے، یا لیفٹ سے بیک کی طرف بن رہا ہے، یہ بیک سے پھر رائٹ کی طرف بن رہا ہے، یہ 90 ڈگری جو چاروں طرف بن رہا ہے، تو عزیزان گرامی یہ ان کے درمیان میں نے کاؤنٹ نہیں کیا، میں نے صرف ایک لائن کی صورت میں 40 گھر کاؤنٹ کیے ہیں. منیمم جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 160 گھر. 160 گھر میں 5 افراد اگر رہتے ہیں تو 800 افراد کو جناب زہرا بنفس نفیس جانتی ہیں، ان کے نام لے کر، پڑوسیوں کے نام لے کے دعا کر رہی ہیں. یہ ہے عظمت جناب زہرا. کیا اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب زہرا نے دعا کی، میں اپنی زندگی میں کیا سبق ہوں؟ عزیزان گرامی یہ جو بے برکتی ہماری زندگی میں آئی ہے کہ گھر والے گھر والوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے نظر آتے ہیں، گھر والے گھر والوں کے حقوق پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، گھر والے گھر والوں کے آداب اور اخلاق کا خیال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب معاشرے کی بات تو چھوڑیے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں مردہ عورت کے جسم کو نکال کر اس کے ساتھ بدفعلی کی جا رہی ہے. یہ ہے معاشرہ. معاشرہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے گرم کپڑوں کا مطالبہ کرتا ہے، باپ پورا نہیں کرتا، خود کو آگ لگا دیتا ہے. غربت یہ ہے عزیزان گرامی، یہ طبقاتی نظام ہے ہمارے یہاں. ایک عورت کو بنت حوا کو اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے، اس کی عصمت دری کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ، درندوں کا معاشرہ ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے گھروں کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنی قوم کی بات کریں، اپنے مکتب کے ماننے والے کی بات کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ جناب زہرہ کا یہ فیل ہے. میں نے سنا کہ 40 افراد کے لیے دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے 160 گھر، 5 افراد اگر ہر گھر میں ہو تو 800 افراد کو نام لے کے جانتی ہیں جناب زہرہ. مرتبط ہیں، کنیکٹ ہیں اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے لا تعلق نہیں ہیں. مجھے دو گھر کے بعد تیسرے گھر میں پڑوسی بھی نہیں پتا ہو تو کہ کون رہتا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ جناب زہرہ کا فیل بتا رہا ہے کہ ہمیں در حقیقت اس نعمت الہی کے لیے ان اصولوں کی جانب آنا ہوگا کہ جو خداوند عالم نے اہل بیت و قرآن کے ذریعے سے مقرر فرمائے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. اور جناب زہرہ کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ من اخلص اللہ عبادتہ، جو اللہ کے لیے اپنی خالص ترین عبادت کو انجام دیتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے، اپنے فرائض کی بجاوری میں کوتاہی نہیں کرتا، احبت اللہ، تو اللہ تعالیٰ بہترین مصلحت کو اپنے بندوں کے لیے نازل فرماتا ہے. آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیں، آپ کو اس سے غرض نہیں ہو کہ میں دوسرے کو حقوق ادا کروں گا، مجھے پلٹ کے جواب دے گا، تھینک یو کرے گا، سلام کرے گا، جواب دے گا. نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیں. من اخلص للہ ہے، جو خالص ترین عبادت کو اللہ کے لیے انجام دے، احبت اللہ احسنا یا افضل مصلحت. بی بی فرما رہی ہے خدا اس بندے کے لیے اپنی خالص ترین اور افضل ترین اور احسن ترین مصلحت کو نازل فرماتا ہے. یہ وہی زندگی ہے کہ جس کے لیے در حقیقت خدا اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہا ہے. اور دو تین نکات عرض کر کے میں مصائب کی طرف آ جاؤں. کیا کریں کہ اپنی زندگی کو کامیاب زندگی گزاریں؟ ایک، ہر نعمت کے لیے ایک شاکرانہ جذبہ ہمارے اندر بیدار ہونا چاہیے. شکر کے تین مرحلے بیان کیے گئے ہیں عزیزانِ گرامی. یہاں پہ اکثریت ان افراد کی ہے کہ جو زندگی کی 40 بہاروں دیکھ چکے ہیں. یقیناً آپ کے ذہنوں میں بہت کچھ ہوگا، آپ کا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی زندگی، آپ کی نشیب و فراز، بہت کچھ آپ کے پاس ہے اور بہت کچھ آپ بتانا چاہتے ہوں گے عزیزان گرامی اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کو. تو آئیے کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ جس سے ہماری آنے والی نسلیں متوجہ ہو سکیں. پہلا یہ کہ شاکرانہ جذبہ ہمارے قلوب میں بیدار ہونا چاہیے. شکر کے تین درجے بیان کیے گئے ہیں. شکر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ وہ قلبی شکر ہے، دل میں احساس کرنا ہے کہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ہے. دوسرا شکر کا درجہ کیا ہے؟ وہ زبان سے شکرن الحمدللہ کہنا ہے، خدا تیرا شکر، خدا تیری نعمت میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی لیے جو مستحبات میں واجب ترین رکن ہے جو سجدہ آخر سجدہ شکر کہلاتا ہے، اس کے لیے ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ شکرن 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 کہو، کم سے کم 3 مرتبہ کہو. اس لیے کہ جیسے ہی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اپنی پیشانی کو سجدہ شکر کے لیے خاک شفا یا زمین پر رکھتا ہے، تو خدا اپنے بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے، تیری حاجت کیا ہے؟ تو اپنی حاجت کا سوال کر، میں تجھے تیری حاجت ابھی دے دیتا ہوں. اور تیسرا درجہ کیا ہے عزیزانِ گرامی؟ وہ ہے عملی شکر، یعنی نعمت کا صحیح استعمال، نعمت کو کہاں کب کیسے استعمال کرنا چاہیے. دوسرا کہ ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنا سکیں. یاد رکھیے گا، پانی جب تک بہتا رہتا ہے، فلو میں رہتا ہے، وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا ہے اور دوسروں کی نجاست اور کثافت کو بھی دور کرنے کا سبب بنتا ہے. لیکن اگر یہی پانی رک جائے، جمع ہو جائے، جوہر بن جاتا ہے، تالاب بن جاتا ہے، تعفن و بدبو کا سبب بنتا ہے، حشرات اس میں پیدا ہوتے ہیں. یہ پانی خود بھی ناپاک ہے اور یہ پانی جو ہے کسی کی طہارت کا سبب نہیں بن سکتا. یہ نعمتیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا صحیح استعمال ہو اور نعمتیں اپنے پورے رنگینی کے ساتھ، پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں جلوہ افروز ہوں، تو ایک اصول یاد رکھیں عزیزانِ گرامی، وہ ہے دینا سیکھیں، عطا کرنا سیکھیں، مدد کرنا سیکھیں. جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، معذرت کے ساتھ یہاں پر ایک اضافی جملہ عرض کروں گا گفتگو روک کر، یہ جو 5 روپے کا اور 10 روپے کا صدقہ ہم دیتے ہیں نا، یہ بہت بڑا مذاق کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے۔ فیملی ممبر کتنے جناب آپ کے؟ 8۔ کیا صدقہ دے رہے ہیں؟ 10 روپے۔ یہ بہت بڑا مذاق کر رہے ہیں ہم اپنے آپ سے، 10 روپے دے کر 8 افراد کی جی ان کا بیمہ کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کی ڈکشنری میں 5 روپے 10 روپے صدقہ نہیں ہے۔ اہل بیت کی ڈکشنری میں صدقہ اسے کہا جاتا ہے جو کسی ضرورت مند انسان کی ضرورت کو پورا کر سکے، اس کی کسی مشکل کو دور کر سکے، اس کے غموں کے، اس کی زندگی سے غموں کے بادلوں کو کاٹ سکے، اس کے لبوں پہ تبسم آ سکے، اس کی پریشان حالی کو در حقیقت اس کی عادو خیالی میں تبدیل کر سکے، یہ ہے صدقہ۔ کوشش کریں گے مہینے میں جتنی توفیق آپ کو، پورے مہینے کا نیت کر کے صدقہ نکالیں، کوئی ایسی رقم، کوئی ایسا اماؤنٹ، کوئی اتنا مبلغ کسی کی پرابلم حل کر سکے، کسی کے تن پہ کپڑا آ سکے، کسی کا راشن کا انتظام ہو سکے۔ یقین رکھیے عزیزان گرامی، خود میرا آزمایا ہوا ہو، جن جن کو میں نے بتایا کہ جتنا بھی ہاتھ سخت تھا ان کا، زندگی تنگ تھی، لیکن انہوں نے دینا شروع کیا، جس در سے دینا شروع کیا وہ در تو بند ہو جاتا تھا، لیکن خدا ان کے لیے کئی اور در ایسے کھولتا تھا جن کا تصور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حقیقت یہی ہے، اس کی سادی سی مثال میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں، یہ جو سانس آپ لیتے ہیں پھیپڑوں میں جاتا ہے، خدا کہتا ہے نیا سانس چاہیے، ہر شخص کہے گا نیا سانس چاہیے، تو خدا کہے جب تک اس کو باہر نہیں نکالو گے نیا سانس بھی نہیں آئے گا۔ خدا کہہ رہا ہے دینے کی عادت ڈالو تو نیا سانس تمہارے جسم و جان کی زینت بنے۔ ایزان گرامی، مدد کریں لوگوں کی، کتنے ہی ایسے افراد، میں سوشل بھکاریوں کی اور عام بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ایک مافیا کے تحت کر رہے ہیں، آپ کے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو ضرورت مند ہیں، ان کے ہاتھ تھامیں گے، ان کے لبوں میں تبسم آئے گا، ان کی آنکھوں سے آنسو کو خوش کریں گے، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کی زندگی میں جذبے آئیں گے، آپ کی زندگی میں تڑپ اور لگن آئے گی، اور پھر آپ بہتر انداز سے گزار سکیں گے۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ عرض کروں وہ یہ کہ خدا سے دعا کریں عزیزانی گرامی کہ وہ ہمیں شاکرانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل بیت کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں، اہل بیت کا جو عمل ہے صبر کا اور شکر کا عزیزانی گرامی، وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، جناب زینب کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، خود حضرت فاطمہ تو زہرا کی 75 یا 95 دن کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، صبر و شکر کے ساتھ یہ زندگی گزری ہے۔ تو دعا کرے خالصانہ خدا سے، خضوع کے ساتھ، خدا ہمیں شاکرانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کر سکے، اور جتنی نعمتیں جو آپ کے پاس اضافی ہیں آپ دوسروں کو دیں گے، اتنی ہی نعمتیں تسلسل کے ساتھ آپ کی زندگی میں آئیں گی، اپنی برکتیں لے کے آئیں گی، بس آپ کی زحمت کا تمام کیا ہوا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کہہ رہا ہے تم چاہو بھی گننا شمار کرنا شمار نہیں کر سکتے۔ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بدلے تم میں ایک خاضعانہ کیفیت پیدا ہو کہ اپنے سر کو خدا کے حضور جھکا دو، خدا میں تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میرے اس قلیل شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی سیرت، یہ ہے قرآن کا نظام، اور یہ ہے مکتب اہل بیت علیہم السلام۔ ایک مومنہ کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے کہ جو عزاداری کے بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے، یقیناً گھر والوں کے لیے بہت سخت ہے، ماں جیسی بھی ہو، جس حالت اور عالم میں ہو وہ ماں کہلاتی ہے، اگر وہ بستر پر ہے لیکن اس کا وجود، اس کو دیکھنا، اس کو محسوس کرنا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہ بہت بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں کہ جن کے سروں پہ ان کی ماؤں کا سایہ موجود ہے، اور جن کی ماؤں کا سایہ دنیا سے اڑ گیا، وہ خدا سے دعا کریں کہ وہ ان کے والدین یا والدہ یا والد کی مشکلات کو عالم آخرت، عالم برزخ کی کم فرمائیں۔ عزیزانِ گرامی، والدین کا بہت بڑا مقام ہے، والدین اگر مر بھی جائیں تو جب بھی ان کے حقوق ثابت نہیں ہوتے، توجہ رکھیے گا،
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں والدین بڑی خدمت کی، والدہ چلی گئی، والد چلے گئے، چلو جی ختم ہو گیا. نہیں، ان کے حقوق ساقط نہیں ہوتے، خدا ان کے وجود کی برکت سے، عزیزہ نگرانی، ان کے وجود کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. میں یہ واقعہ اپنا کئی دفعہ شیئر کر چکا ہوں. میرے ایک استاد تھے، ان کے انتہائی قیمتی کاغذات گم ہو گئے. بہت ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، نہیں ملے. مایوس ہوئے. ان کے ذہن میں آیا کہ میرے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا، جب کسی مشکل میں ہو اپنے والدین کی قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کر ان کے حق کا واسطہ دے کے دعا کرو. میرے استاد کہتے ہیں میں گیا اور اپنے والد والدہ کی قبر پر، وہاں جا کے میں نے دعا کی، خداوندہ تجھے میرے والد والدہ کے حق کا واسطہ میرے مشکل کو آسان فرما. کہتے ہیں گھر آ رہا ہے، تھوڑی سی میں نے تلاش کی ہے، وہ ڈاکومنٹس مجھے مل گئے جو اصل ملنا ناممکن تھے. یہی واقعہ میرے ساتھ ہوا. کرائے کا گھر تھا، ایک اور جگہ جانا تھا، اپنے حساب سے جو قیمتی کاغذات تھے، پاسپورٹ وغیرہ، وہ سب ایک جگہ رکھ دیے کہ نئے گھر میں جائیں گے تو وہاں نکال کر اس کو سیف میں رکھ دیں گے. بھول گئے. شور ہوا، مولانا چلے میں زیارت کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے جناب، پاسپورٹ دیجئے. پاسپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں تلاش کر سکتا تھا وہاں تلاش کیا. اصل یقین کر رہے ہیں آپ، گھر میں دو کاغذ ملے ہوئے نہ ہوں گے جن کو میں نے کھول کے نہ دیکھا ہو. بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں میں، وہ تھیلا کہ جس کو میں پورا الٹ چکا تھا، دیکھ چکا تھا، کھنگال چکا تھا، وہ نہیں ملا. مجھے فوراً اپنے باپ کی، اپنے استاد کی بات یاد آئی. میں فوراً ماڈل کالونی گیا، باپ کی قبر پہ جا کے دو رکعت نماز ادا کی سرانے، اور خدا سے دعا کہ خداوندہ تجھے میرے والد کے حق کا واسطہ، میری مشکل کو آسان فرما. آپ یقین کیجئے کہ وہ تھیلا جسے میں ایک ایک چیز نکال کے دیکھ چکا تھا، تھوڑی سی تگدو کے بعد میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں موجود تھا. یہ ہے والدین. یہ دنیا کا حال بتا، آخرت میں کیا ہوگا؟ عزیزہ نگرانی، آخرت میں انسان پریشان ہوگا. آج اگر کوئی آپ سے آپ کے پاس آ کے مدد مانگے تو آپ مدد کر دیں گے، لیکن عالم آخرت میں نہیں. بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، زوج و شوہر کو دیکھے فرار گئے. یوم یفر المرء من اخیہ، بیوی کہے گی شوہر آ رہا ہے بھاگو، یہ مجھ سے کوئی مطالبہ کرے گا. شوہر کہے گا بیوی آ رہی، بچے آ رہے ہیں، بچے کے ماں باپ آ رہے ہیں، ماں باپ کہیں گے بچے آ رہے ہیں، بھاگو. فرار کریں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے. انسان پریشان ہے، تھوڑے سے نیک اعمال مل جائے میں جنت میں چلا جاؤں، تھوڑا سا پتلا بھاری ہو جائے جنت میں جانے کا جواز مل جائے گا. اسی پریشانی میں کھڑا ہوگا، کوئی چیز آئے گی اسے دھکا دے گی اور یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پیچھے مڑ کے دیکھے گا، خداوندہ اس نفس نفسی کے عالم میں کون ہے کہ جس نے میری مدد کی ہے؟ کہا کہ یہ وہ تیری نیکیاں ہیں جو تم نے اپنے ماں باپ کی نسبت انجام دی. یہ ہے والدین کا عالم آخرت میں کردار. بس عزاداروں، ایام ایام فاطمیہ ایک ماں کا سایہ اٹھا ہے. ماں جیسی بھی ہو، ماں ماں ہوتی ہے. اور اگر حسنین کی ماں ہو، اللہ، اگر زینب ام کلثوم کی ماں ہو، ماں جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا غم بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے. یہ 75 یا 95 دن جناب زہرا نے کس مصیبت میں گزارے ہیں، اللہ اکبر. مگر اپنے دردوں کو علی مرتضیٰ پر بیان نہیں کیا ہے. عزادارو، کتنے ایسے مصائب ہیں جو بی بی گزر گئے کہ چھڑے امام نے ان سے پردہ ہٹایا ہے کہ ہماری دادی پر کیا کیا ظلم نہیں ہوا. عزادارو، جناب زہرا جب ایک دفعہ دروازے کے پیچھے آتی ہیں اور کلام کرتی ہیں تو ایک دفعہ دروازے کو جلایا جاتا ہے، دروازہ آگ پکڑتا ہے، دروازے میں جو لوہے کی میخیں تھی وہ انگارہ ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ دروازے کو زور سے دھکا دیا جاتا ہے، بی بی در و دیوار کے درمیان آتی ہے. لیکن اس سے پہلے بی بی اپنے دونوں ہاتھوں کو سپر بناتی ہے کہ دروازہ نہ کھلے، اور اسی عالم میں لئی بی بی کے ہاتھوں پر تلوار کے نیام کا وار کرتا ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں، اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ در و دیوار کے درمیان بی بی، یا فضا خودینی، فضا مجھے تھام، میرا محسن شہید ہوا. ارے سرخ انگارا میخے میری بیوی کے بدن میں ایک دفعہ لئی آگے بڑھا، اس نے دروازے کو دھکا دیا، ایک دفعہ بیوی سامنے موجود تھی، ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر. ارے حسنین دے دیکھ رہے تھے، ارے ماں پہ ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کربلا اور مدینے کا فرق یہ تھا، وہاں ماں باپ کے سامنے بچوں کو مارا جاتا.
رہا تھا، یہاں بچوں کے سامنے ماں نے ہاتھ اٹھایا اللہ، ہاں سادات کی ماں قدم ہے، ہاں رسول اللہ پرسا لیجئے، امام علی پرسا لیجئے، آؤ حسن کو پرسا دے ان کی ماں کا۔ صرف یہ نہیں، امام نے فرمایا، امام صادق فرماتے ہیں، ایک دفعہ قنفذ کا تہذیانہ اٹھا کر بی بی کے بازوؤں پہ مارنا شروع کیا، جمع الحب میں، ہاں یعنی بی بی کو در حقیقت قتل کرنا چاہتے تھے، لئینوں کا پورا ارادہ یہ تھا بی بی کو یہاں قتل کر دیا جائے۔ جلتا ہوا دروازہ گرایا، ارے بی بی ایک دفعہ زمین پہ گر گئی، ایک دفعہ ایک جلتا ہوا دروازہ، اس پہ سے فوجی اندر آنے لگے۔ اللہ اکبر، اسی لمحے بی بی نے پوچھا، فضا علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کہا بی بی علی کو مسجد لے کے گئے ہیں۔ مولا علی کا کیا عجب حال کیا ہے، گریبا چاک ہے، جسم پہ موجود کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جا رہا ہے، اسی عالم میں سر کے بال علی کے بکھرے ہوئے ہیں۔ دائیں بائیں علی دیکھ رہے تھے، اچانک سے سلمان نظر آتے ہیں۔ اے سلمان، جا کے زہرا سے کہنا میری نبی کی امت کے لیے بد دعا مت کرنا۔ سلمان دوڑ کر، بی بی مولا نے پیغام دیا ہے کہ علی نے کہا ہے امت کے لیے بد دعا نہ کرنا، اس لیے کہ بی بی نے دروازے کے پیچھے سے کہہ دیا تھا، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کروں گی، تو تم مجھے سری اور اعجابہ پاؤ گے، خدا میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور ایک مقام پر ملتا ہے کہ بی بی جب خطبہ دے رہی تھی تو جلال فاطمی اتنا تھا، لگتا تھا مسجد مدینہ کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر، بی بی نے پیغام بھیجوایا سلمان کے ذریعے سے، سلمان جاؤ اور یہ کہو کہ علی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، علی کو سالم واپس بھیج دو، میں بد دعا نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، عزادارو، بی بی کے نہ صرف یہ کہ پہلو زخمی تھا، بی بی کے ہاں بی بی کے اوپر تماچا اٹھایا گیا ہے، بی بی کا گوشوارہ ٹوٹ گیا، منحدت رکنے باقی اطلائی نے معصبت راہ سے، بی بی نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا ہوا ہے، کیوں؟ سر میں درد کی وجہ سے، اس تماچے کی وجہ سے جو اس لئی نابکار نے اٹھایا تھا۔ بس ادادارو، مولا علی جب بھی تشریف لاتے تھے گھر میں، بی بی اپنی چادر کو آگے کر لیتی تھی، کہیں علی میرے چہرے پر نیر کو نہ دیکھ سکے۔ زہرا کی مظلومیت، اللہ اکبر، جب علی آتے تو اپنے پہلو سے ہاتھ ہٹا لیتی تھی بی بی، علی کو احساس نہ ہو، علی کو شرمندگی نہ ہو کہ میری وجہ سے میری زوجہ پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے۔ بس ادادارو، اسی طرح دل گزر رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب مولا دفنانے لگے ہیں بی بی کو، تو ضرورت ہوتی ہے مستورات کے جنازے کے لیے، کہ بی بی اس مستور کے جنازے کو دفنانے کے لیے، کہ وہاں پر کوئی مرد موجود ہو محرم جو قبر میں اتار سکے۔ مگر مظلومی علی دیکھیے، 9 سال کا حسن ہے، مدد نہیں کر سکتا، اس سے چھوٹا حسین ہے، علی پریشان ہے۔ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں سے زہرا کی لاش کو اٹھایا، روایت کہتی بحر الانوار کی، ایسا لگ رہا تھا کہ علی نے کسی کپڑے کو اٹھا رکھا ہے، اور زہرا کا جسم کھل گیا تھا، ارے زہرا کمر خمیدہ ہو گئی تھی، ارے سر کے بال ضعیفوں کی مانند سفید ہو گئے تھے، ابھی اتارنا چاہتے تھے تو ہاتھ نظر آئے، سمجھ گئی یہ رسول اللہ کے ہاتھ ہیں، یہاں رسول اللہ، یہ آپ کی امانت ہے جو لوٹا رہا ہوں۔ علی شرمندہ ہے، ارے امانت جیسے لی تھی ویسے لوٹا نہیں رہا رسول اللہ۔ ستنبھوکا ابن تھکا، یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی آپ کو بتائے گی؟ پھر کہا نہیں، وہ اس نے مجھ سے بھی چھپایا ہے اپنے پہلو کے درد کو. اے یا رسول اللہ آپ سوال کیجئے گا, آپ پوچھئے گا, اے میری شہزادی اس امت نے کیا کیا تیرے ساتھ. عزادارو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام بہت غریب ہیں, ایک طرف چھوٹے بچے جب ماں کا جنازہ رکھا ہو بچے رو نہیں پا رہے, علی نے منع کر دیا تھا کہیں ایسا نہ ہو آواز مدینے کی گلیوں میں چلی جائے, ارے ماں کی وصیت پوری نہ ہو. اور ایک دفعہ جب قبر سے دفن قبر میں دفنا دیا تو ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے علی کی آنکھ لگی, خواب میں زہرا کی زیارت ہوئی, کہا علی آپ کی شکر گزار ہوں آپ نے مجھے تلاوت میں یاد رکھا, مگر ذرا گھر چلے جانا, میرا حسن ہے, میرا حسین ہے, میری زینب ام کلثوم ہے, میں کو علی خوش نصیب ہوں, بی بی نے تمہیں بھیج دیا, ذرا کربلا آ جانا. ارے بچے آئیں گے, ارے حسین کی جسد اطہر سے الوداع کرنے, یہاں کوئی سینے سے لگانے والا نہیں, یہاں کوئی دست شفقت پیرنے والا نہیں, ہاں کوئی قریب آتا تھا یا تماچے مارتا تھا. یا
عبادت کو قبول فرما, مرحوم کے درجات بلندی عطا فرما, ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما, ان کے لوائق مصبر جمیل ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مرزا محمد جعفر مرزا, مرزا احسن کنی سیدہ, کنی زہرا کشور جہاں بنت مرزا احمد حسین, عنایت حسین, عنایت رضا, مرزا محمد رضا اور مسرت جہاں بنت مرزا احمد حسین کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت.